لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وقال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كل رات مجلس کے آخر میں جناب ام حبیبہ کا تذکرہ ام لیلہ کی والدہ کے رشتے کے حوالے سے ہوا تھا. وہاں پہ ایک اختلاف ایسا ہے جسے کل بیان کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وقت اتنا گزر چکا تھا اور کل رات مصائب ذرا سے تفصیل سے پڑھنا تھے. تو بہت جلدی میں ایک بات میں نے کہی، اگرچہ مجمع میں سے بھی چند مومنین نے کہا تھا کہ مولانا یہ چھٹی کی رات ہے، آپ اس بیان کو مکمل کر ہی دیں، لیکن میں نے آپ حضرات کی مجبوری کو بھی دیکھا اور اپنی مجبوری کو بھی، تو وہ ذرا مختصر سی بات آج کی مجلس کے شروع میں آئے گی، اگرچہ یہ میرے موضوع سے ہٹ کے نہیں. قرآن کریم نے اللہ کی ایک اہم ترین صفت یہ بیان کی کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ میں سے مردہ کو. اب اللہ کی یہ خصوصیت یا صفت دنیا کی بہت ساری مختلف چیزوں میں نظر آتی ہے، ہر آدمی نے اپنے اپنے حساب سے اس کی مثالیں دی. سائنس والے اپنی جانب گئے ہیں، میڈیکل والے اپنی جانب گئے ہیں، زولوجی والے اپنی جانب گئے ہیں، باٹنی والے اپنی جانب گئے ہیں، اور اسلام نے اس کی ایک تشریح یہ کی جو ام حبیبہ، یعنی انسان گندم یا گیہوں نہیں ہے، جو نہیں ہے کہ گندم کا بیج بوئیں گے تو گندم ہی نکلے گا اور جو کا بیج بوئیں گے تو جو ہی نکلے گی. انسان کی فطرت اللہ نے عجیب بنائی. بدترین دشمن اسلام کا بیٹا بہترین مومن اہل بیت بنا، اور بہترین مومن اہل بیت کے گھر میں بدترین شیطان پیدا ہوئے. اور اس حوالے سے پھر اسلام کا وہ پیغام بھی ہے کہ کبھی معاشرے کے اور سماج کے اور سوسائٹی کے حالات سے مایوس نہیں ہونا. جو کینیڈا میں آپ حضرات جنگ کیے بغیر ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے کہ مولانا چاروں طرف کا ماحول ایسا، اور جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ اس انٹرنیٹ نے یا اسمارٹ فون نے پوری کر دی، تو بغیر جنگ کیے ہتھیار ڈالے جا رہے ہیں، انسان کا حوصلہ پست ہو رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا کس کس سے مقابلہ کروں اور کیسے اپنی اولاد کو اس ماحول میں بچاؤں. اب یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے، ایسا کہ تربیت اولاد کے پورے اشرے بھی ہوتے ہیں اور کتابیں بھی ہیں. میں تو صرف ربط ملاتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات، آپ نے دیکھا ابو عامر فاسق کا بیٹا کتنا بہترین مومن بنا، آپ نے دیکھا کہ یزید لعین کا بیٹا کتنا بہترین مومن بنا، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہارون رشید یا فاسی جیسا ظالم کہ جس کے ظلم کی وجہ سے امام معصوم کو ایک ایسی دعا مانگنا پڑی جس نے بعض فقہی اور تاریخی مسئلے پیدا کیے کہ مامون رشید ہارون رشید 14 سال ساتویں امام قید میں رہے, ہر ایک کو معلوم, اور اس قید سے عالم اسلام کو فائدہ کتنا پہنچا اس کی ایک مثال بشار حافی ہے, تو دوسری مثال ہارون کا اپنا بیٹا, یہ 14 سال کی وہ قید, جو کہ واقعات بہت مشہور. اب دیکھیں یزید کے بیٹے کا واقعہ آج کے زمانے میں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ بچہ جانتا. ابو عامر فاسق کا واقعہ آج کے زمانے میں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ میدان احد کی زیارت کرنے والا ہر آدمی جانتا. ہارون رشید کے بیٹے کا واقعہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ میں آپ کے وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے خالی اللہ کی وہ صفت یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی, مردہ میں سے یزید سے, مردہ میں سے ابو عامر فاسق, مردہ میں سے ہارون رشید, کتنی بہترین مثالیں اللہ ہمارے سامنے پیش کر رہا. اتنا ظالم کہ آج بھی مشہد مقدس کے قریب وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں پہ کنویں میں 70 سادات کرام کو بغیر غسل و کفن کے گردنیں کاٹ کاٹ کے ہارون کے حکم سے حمید ابن قحطبہ نے دفن کیا, سادات کرام کا اس کثرت سے قتل کیا کہ ساتویں امام کو ایک دعا کرنا پڑا. سید کسے کہتے ہیں؟ اب بعض اوقات ہم لوگ اپنی عادت کے تحت عربی لفظ عربی انداز سے پڑھ جاتے ہیں, تو مجھے معلوم ہے کہ اردو میں سید ہے لیکن عربی میں تو سید ہے. سید یا سید کسے کہتے ہیں؟ ایک تو اس کی فقہی تعریف ہے کہ اولاد رسول میں سے کس انداز سے ہو, ایک اس کی جسمانی پہچان تھی, اور سات اس کے اخلاق اور کردار کی علامتیں. کیونکہ بہت ہی زیادہ جذباتی موضوع ہو جاتا ہے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ جس میں سات باتیں نظر آئیں وہی سید ہے. بعض لوگ نسب کے اعتبار سے سید ہیں لیکن عمل کی کوتاہی ان کو اس سے خارج کر دیتی ہے. یہ آج کا موضوع نہیں, آج کا موضوع ہے ایک جسمانی خصوصیت. سادات کے جسم سے ایک عجیب انداز کی بھینی بھینی خوشبو آیا کرتی. اللہ کے رسول کے بارے میں یہ روایت آپ نے بہت سنی, اور جو ہمارا آج کا موضوع ہے آگے چل کر تھوڑا سا یہ اس سے متعلق بھی, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکثر اپنی بیٹی فاطمہ کو برابر میں بٹھا کے فاطمہ کا جسم سونگا کرتے تھے کہ مجھے اس میں سے جنت کی وہ خوشبو آتی. جو ولادت سیدہ کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ پیغمبر گئے جنت کے میوے استعمال کیے, تو یہ اکثر پیغمبر, اور یہ کہہ کہ کائنات میں اس سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہے, تو دادی کی خصوصیت پوتوں میں یا پوتیوں میں منتقل نہ ہو, یہ کیسے ممکن. مگر حجاج ابن یوسف سے لے کے ہارون رشید عباسی تک وہ سارا زمانہ کے جس کے اندر صاحبان ایمان اس قتل و غارت گری کا نشانہ بنے ہوئے تھے, نسلیں مٹائی جا رہی تھی, غیر سید تقیہ کر کے حکم امام سے اپنے آپ کو بچا رہے تھے. دل نہیں چاہ رہا تھا ان کا, نام علی پہ جان چلی جائے تو کوئی گھاٹے کا یا خسارے کا سودا نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے جذبات یا عقیدت پر حکم امام کو ترجیح دی جاتی. امام نے کہا کہ تقیہ کرو, اور ایسا کہ اگر ہمیں برا بھلا کہنے کا حکم آئے تو برا بھلا بھی کہہ دو. غیر سید تو بچ گئے, سادات کرم اپنے جسم کی اس خوشبو کی وجہ سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ وہ تقیہ بھی کر لیں تو ان کے جسم کی خوشبو یہ بتا رہی. اور جو سفیانی آخری زمانے میں قانون بنائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ آج سفیانی آ چکا ہو کسی ایسی شکل میں کہ ہم اور آپ اسے سفیانی ابھی تک نہیں سمجھ رہے, اور یہ قانون چل بھی رہا ہو, لیکن آخری زمانے میں جو قانون سفیانی بنائے گا کہ اگر کسی کا نام علی ہے تو اسے قتل کر دو, کسی کا نام حسن ہے تو اسے قتل کر دو، کسی کا نام حسین ہے تو اسے قتل کر دو، کسی کا نام جعفر ہے تو اسے قتل کر دو، کسی کا نام فاطمہ ہے تو اسے قتل کر دو، کسی کا نام زینب ہے تو اسے قتل کر دو، یہ قانون بن چکا۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ناموں پہ شہید کیا جا رہا تھا، اور جب کسی نے کہا کہ مگر اے حجاج یہ ہے تو ہمارا ہم عقیدہ، کہا ہم عقیدہ ہونا الگ بات ہے، یہ نام اس نے اپنا باقی کیوں رکھا؟ اگر اس کے باپ یا ماں نے غلطی سے یہ نام رکھ دیا تھا تو اس کو نام بدلنا چاہیے تھا۔ نام نہ بدلنا دلیل اس بات کی ہے کہ اس کے دل کے کسی گوشے میں تھوڑی بہت علی کی محبت موجود، چنانچہ خالی نام سفیانی یہ قتل نہیں کرے گا، حجاج قتل کر چکا ہے، لیکن ان حالات میں سادات کیسے اپنے آپ کو چھپائیں؟ وہ جسم کی خوشبو غیر سیدوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان بن گیا تھا، لیکن وہاں بھی وہی بات، امام کا حکم آ گیا، ہم کہتے ہیں اس پہ عمل کرو، کس کا دل چاہے گا؟ کہ جب ہارون نے یہ حکم جاری کیا کہ غیر سید تقیہ کر کے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں تو سڑکوں پر جگہ جگہ علی اور فاطمہ کا نام لکھو اور ہر ایک کو اس پر سے گزارو، اور صرف اتنا دیکھ لو کون ہے جس کے قدم تھوڑا سا رکے۔ مومن نے کہا مولا میں مر جاؤں گا، ان ناموں پہ کیسے قدم رکھوں گا؟ کہا میں حکم دیتا ہوں، میں اپنے دادا کی زیادہ معرفت رکھتا ہوں کہ تم۔ ساتویں امام کا یہ تحدید آمیز خطاب، یہ جلال والا خطاب، مگر سادات کیا کرے؟ اس وقت ساتویں امام کی یہ دعا کتابوں میں ہے کہ پروردگارہ ان کے بدن سے اس خوشبو کو واپس لے لے جو ان کی جان جانے کا سبب بن رہی۔ یہ جسمانی خصوصیت سید کی تھی، اور یہ واپس آئے گی خصوصیت ظہور امام کے بعد، ظہور امام کی برکتوں میں ایک برکت یہ ہے کہ جب تقیہ اٹھ جائے گا تو وہ سارے عمل جو تقیہ کی وجہ سے امام نے تشیع کو حکم دیا وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات کسی اور نہج پہ چلی گئی، ایسا بدترین ہارون، اس کا بیٹا دیکھی کتنا بہترین بنا۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں جس سے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ کسی کے جذبات مجروح نہ ہونے پائیں، میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا اور نہ اس مسئلے کی اہمیت کو کم کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال ایک جملہ تو ہے کہ سارا عالم اسلام عالم تشیع، وہ حفاظ اہل بیت کربلا و نجف کی زیارت کو جاتے ہیں، آقا حسین کی زیارت کریں گے، مولا علی کی زیارت کریں گے۔ تاریخ میں ان کے نام دیکھیے جن کی زیارت کو خود آقا حسین آئے، جن کی زیارت کو خود مولا علی آئے۔ اب یہ لفظ زیارت میں نے عربی کے حوالے سے کہا، جن کی وزٹ ہو۔ یقیناً کربلا جانا کتنی بڑی عبادت ہے، متوکل کے زمانے میں لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، نجف جانا کتنی بڑی عبادت، لیکن نجف کا اٹھ کے ہمارے گھر میں آ جانا، کربلا کا اٹھ کے ہمارے گھر میں آ جانا، یہ یقیناً زیادہ بڑا رتبہ ہارون کا بیٹا اس کیٹیگری میں۔ کہاں مولا کی شہادت ہوئی 41 ہجری میں، یہ اس کے 150 سال بعد کا واقعہ ہے، لیکن آئے کہ نہیں آئے مولا اس کے گھر میں اپنی زیارت کرانے، اب یہ کیا ہے؟ یخرج الحی، زندہ پیدا ہوا من المیت، مردہ ہارون۔ تو یہ ساری مثالیں صرف تاریخ نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے ایک میسج بھی ہے کہ بدترین زمانے کے اندر یہ بالکل ممکن ہے کہ ابو جہل کے گھر میں ایک اچھا بیٹا پیدا ہو جائے، ابو سفیان کے گھر میں ایک اچھی بیٹی پیدا ہو جائے، ابو عامر کے گھر میں ایک اچھا مجاہد پیدا ہو جائے، ہارون اور یزید جیسے ملعون کے گھر کے اندر ایسے محبان اہل بیت پیدا ہو جائیں۔ اگلا جملہ کہنے کو دل نہیں چاہتا ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، ایسے محبان اہل بیت پیدا ہو جائیں جیسے بعض محبان اہل بیت کے گھر میں بھی پیدا نہیں ہوتے۔ خمس دیتے وقت کتنے ہمارے آرگومنٹ ہیں، یزید کے بیٹے نے ساری حکومت قربان کر دی، نہیں چاہیے یہ حکومت، یا $100 پہ $20 دیتے ہوئے کس طرح جان نکلتی، ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ خمس کا انکار۔ خیر، تو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں آتی رہتی ہیں۔ ام حبیبہ، یہ بات طے شدہ کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، ہاں اس میں اختلاف ہے کہ ان کی ماں ہندہ تھی کہ صفیہ. ابو سفیان کی 7 بیویاں تاریخ میں ہیں یعنی آفیشل 7. اچھا تو اب ان میں سے ہندہ تو بہت مشہور ہے لیکن یہ اختلاف علماء کا جناب ام حبیبہ کے لیے. مجلس کے شروع کے جملے کو مجلس کے آخری حصے سے ایک لفظ کے ذریعے ملاؤں اگر یہ میچ نہیں کر رہا ہوں. ام حبیبہ کا رتبہ بہت بلند صحیح ملا نہیں رہا ہوں. ام حبیبہ کا اصل نام تو رملہ ہے نا, رملہ. اپنی بیٹی کی وجہ سے ام حبیبہ کہلائی اور جناب ام فروہ کا نام بھی تاریخوں میں رملہ. تو رملہ سے بیان شروع ہو رہا ہے, رملہ کے مصائب پہ بیان مکمل ہوگا. لیکن ام حبیبہ جیسا کہ میں نے کہا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دونوں رتبے میں برابر, پھر اس اعتبار سے انتہائی افضل کہ ابو سفیان کے گھر میں پیدا ہو کے اپنے باپ کی وہ مخالفت تھی جس کے نتیجے میں مکہ چھوڑ کے جانا پڑا اور مدینے کا واقعہ تو کل میں نے سنایا تھا. ایسا نہ ہو کہ آج کی ساری مجلس ام حبیبہ کے حالات پہ بنے جو ہمارا اصل موضوع بھی نہیں, بلکہ آج تو یہ ہمارا ضمنی موضوع بھی نہیں, کل کے صرف ایک جملے کی وضاحت کہ ابو سفیان اور ہندہ کی بیٹی ہے یا خالی ابو سفیان کی. بہرحال یہ تو ایک اختلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ آج مجلس کے بعد سوال و جواب کے سیشن میں کچھ لوگ بیٹھ جائیں, بہت دیر ہو جائے گی. مجھے خود بھی معلوم ہے ایام عزا کی بڑی راتیں ہیں, آپ کو مختلف جگہوں پہ جا کے مجلس میں بھی شریک ہونا ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو واقعا ایسی مجلسیں ملیں گی کہ جو یہاں کمی ہو تو وہ آپ وہاں جا کے پوری ہو, اور یہاں تو ہے کمی ہی کمی. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک سوال اکثر آتا, مجلس کا سوال نہیں ہے یہ, سوال کوشچن آنسر کا, لیکن موضوع مجلس کا ہوتا. خاتون کہتی ہے کہ مولانا میرا شوہر میرے حجاب پہ راضی نہیں, اور اس بات پہ اختلاف ہے, جھگڑا ہے, شوہر نہیں مان رہا, اب میری شرعی ذمہ داری کیا. اچھا یہ سوال بہت سارے حوالے سے بنتے ہیں, لیکن خواتین کو ایک ٹف ٹائم ملتا ہے شوہروں کی جانب سے حجاب کے مسئلے, کیونکہ یہاں پر وہی بات کل بھی میں نے اشارہ کیا, آج بھی اشارہ کر رہا ہوں, شاید آنے والے کل کی مجلس میں جناب ام البنین کے حوالے سے بات ذرا اور واضح ہو. لیکن اشارہ, کل بھی اشارہ تھا آج بھی اشارہ, کہ وہی بات کہ والدین جب اپنی اولاد کی شادی کے لیے سوچتے ہیں تو میچنگ اپنے حساب سے کرتے ہیں, جن کو زندگی گزارنا ان کے حساب سے نہیں. پھر وہی جملہ کہ ٹورنٹو یا کینیڈا یا ویسٹ کے حالات بہت بدل چکے ہیں. یہاں پہ شاید اب والدین کی اتنی بات نہ چلتی ہو, لیکن جو لوگ میری مجلسوں میں آتے ہیں اسٹل ان کے یہاں ایسا ماحول. اب میچنگ میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنی حجاب والی بچی کو کس گھر میں بھیج رہے ہیں, کیونکہ یہ کیس ہمارے ہی پاس زیادہ آئیں گے. جو حجاب کی بات کرے گا اسی سے پوچھا جائے گا. تو ایک سوال یہ ہوتا ہے تو اس کا پیور فقہی جواب تو اکثر کی سمجھ میں نہیں آتا, اور جن کی سمجھ میں بھی آتا ان کو یہ پریکٹیکل جواب نہیں لگتا. لیکن ہے اپنی جگہ مسئلہ کسی طرح کہ اگر شوہر کسی طرح سے بھی راضی نہیں ہے, اب یہ کسی طرح سے کیا مطلب, یہ ہوتا ہے کوشچن آنسر سیشن میں ڈیٹیل, مجلس کا یہ موضوع نہیں. تو کسی طرح بھی اگر راضی نہ ہو تو آخری مرحلہ ہے کہ جس عمل کو اسلام بدترین عمل قرار دیتا یہاں پہ واجب کر دیتا, بدترین عمل کو واجب, اور وہ یہ ہے کہ پھر عورت سیپریشن کا مطالبہ کرے. اگر اس سیپریشن سے اس کو بہت زیادہ زحمت نہیں ہوگی, خالی مسئلہ یہ ہوگا ہمارے خاندانوں میں طلاق نہیں ہوتی, خالی مسئلہ ہوگا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری بچی پہ طلاق کا. اب مجھے معلوم ہے کہ ٹورنٹو میں یہ بات غلط, دو دو تین تین چار چار دفعہ سرٹیفکیٹ مل جاتے ہیں, یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک عمومی بات میں کر رہا ہوں. تو آخر میں ایک مسئلہ پیور فقہی مسئلہ, اس پہ فوراً عمل نہیں کرنا, اس کی تفصیلات پوچھ کر. لیکن نہ یہ مسئلہ ڈائجسٹ ہوتا ہے لوگوں کو, اور نہ اس پہ کوئی عمل کر سکتا ہے. ام حبیبہ اسی کی مثال, ام حبیبہ کے شوہر خاندان بنی ہاشم کی وہ شخصیت تھے جن کے چھوٹے بھائی کا واقعہ 3 دن پہلے آ چکا, عبداللہ جہاز, جنہیں رسول خدا نے حضرت حمزہ کے 7 ملا کر ایک قبر میں دفن کیا. یہ جملوں کی تشریح ہو چکی ہے اس لیے میں جلدی سے آگے بڑھ جاتا ہوں. لیکن ساتھ ملانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قبر میں دو مردے, قبریں اس طرح سے قریب قریب بنائی گئی کہ آج آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا بھی نہیں کہ دو قبریں, بالکل قریب. اور یہ جملہ مزید سمجھ میں آئے گا جب یہ کہا جائے گا کہ باقی سارے شہداء اوت تو خاصے فاصلے پر الگ قبر میں دفن کیا عبداللہ جہش. کیوں ان کی وہ دعا کہ اللہ کے دین کے لیے مجھے اپنا جسم ٹکڑے ٹکڑے کروانا. وہ چھوٹا بھائی اور یہ بڑے بھائی ہیں عبید اللہ ابن جہش, جن کی ام حبیبہ سے پہلی شادی ہوئی اور انہوں نے وہ امتحان, ام حبیبہ نے وہ امتحان دیا جس کے نتیجے میں اللہ کا وعدہ پورا ہے کہ ہم امتحان لے کر تمہیں اس سے بہتر عطا کرتے. عبید اللہ ابن جہش سے شادی ہوئی. عبید اللہ ابن جہش رسول خدا کی بھوپی کے بیٹے, بنی ہاشم میں کے خاندان میں تو اسلام شروع سے ہی آ گیا, چنانچہ بیوی بھی مسلمان ہو گئی ابو سفیان کی بیٹی. لیکن شادی کے بعد سسرال کا وہ اثر جو اچھا اثر پازیٹو, جو ابھی میں نے مثال دی تھی وہ نگیٹو اثر تھا کہ باپ کے گھر میں حجاب کر کے آتی ہے, شوہر کے گھر میں حجاب اتارنا, یعنی اسلام قبول کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ باپ نے اپنی بیٹی پہ اتنے ظلم شروع کیے. یہ تو تقریر کسی اور رخ پہ جا رہی ہے, مجھے جلدی سے اپنے آپ کو روکنا. اتنے ظلم کیے کہ پیغمبر نے کہا کہ تم لوگ ہجرت کر کے چلے جاؤ ایتھوپیا یا حبشہ, وہاں پہنچے. بہت احتیاط سے اب مجھے بات کرنا ہے. مکہ تھا کافروں بت پرستوں کا ملک, ایتھوپیا تھا کرسچنز کا ملک. عبید اللہ ابن جہش اپنی بیوی کو لے کے آئے. خوش شوہر پر اتنا ظلم نہیں ہو رہا, وہ بنی ہاشم کا ہے, خاندان بنی ہاشم پروٹیکٹ کر رہا ہے. بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے, جب باپ اپنی بیٹی کو مار رہا ہے تو کون بول سکتا ہے اس مسئلے. ان کی وجہ سے شوہر کو ہجرت کرنا پڑی کہ میری بیوی اس ٹارچر سے بچ جائے. اور ہندہ بہرحال ان کی سگی ماں نہ سہی, تو سوتیلی ماں تو ہے, سوتیلی ماں ویسے ہی بہت تانے دیتی ہے اولادوں کو, یہاں تو موقع بھی مل گیا, پھر ہندہ جیسی عورت. تو کریلا اور پھر نیم چڑھا, اور پتہ نہیں کتنے نیم چڑھے. چنانچہ ام حبیبہ کے لیے مکے میں رہنا بہت مشکل ہو گیا. شوہر گیا ان کی مدد کے لیے, ان کو لے کے گئے, اور وہاں ہو گیا الٹا مسل. ماحول جو کہ کرسچنز کا تھا, عبید اللہ ابن جہش برین واش ہو گئے, اسلام سے دوبارہ کرسچینٹی میں چلے گئے. یہ لفظ دوبارہ بھی ایک تشریح طلب ہے, وقت نہیں. اب ام حبیبہ کے لیے تو گویا آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا. دنیا ان کی کہ مکہ اسلام کی وجہ سے میرا اتنا دشمن بنا, ایک سہارا شوہر کا تھا, وہ وہاں تو مسلمان رہا جب تک مکہ تھا, اور یہاں آنے کے بعد جہاں ذرا سے اچھے حالات ملے, ٹارچر میں پھر بھی لوگ اپنے دین پہ باقی رہ جاتے ہیں. جہاں پہ ذرا سے اچھے حالات ہوئے, اچھا مکان ملا, اچھی گاڑی ملی, اچھا فون ملا, کچھ بینیفٹس ملے, کچھ انشورنس ملے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ملا, اب اس کے بعد آدمی کو ہری ہری سوچتی. عبید اللہ ابن جہش بنی ہاشم کا ایک نوجوان اور غیر مسلم بن گئے. ام حبیبہ کو پتا چلا, اکیلی عورت ہے اپنے خاندان کی اس پورے ملک حبشہ میں. معصوم کی حدیث ہے زیارت عاشورا کے فقرے کو سمجھاتے ہوئے کہ دو آدمی اس سے نکال دینا. زیارت عاشورا کا ایک فقرہ ہے کہ پورے خاندان بنو امیہ پہ لعنت ہو, امام نے کہا دو اس سے نکال دینا. ایک ام حبیبہ, ایک خالد ابن سعید ابن عاص. کیا نام میں لے گیا اپنی زبان پر, کتنی عظیم شخصیت محب اہل بیت, خاندان بنو امیہ کی کتنی اہم شخصیت. پورا خاندان ان کے خلاف کہ تم نے خاندان کی ناک کٹا دی ہے, تم جا کے بنی ہاشم کے ایک نوجوان علی کی امامت کو مانتے ہو. لیکن نہیں, ابھی تو ام حبیبہ کا واقعہ پورا نہیں ہو رہا, میں کہاں چلا جا رہا ہوں. یہ اہم باتیں ہوں گی لیکن میرے موضوع سے ہٹ کر. اکیلی پورے ملک جس شوہر کے سہارے میں یہاں آئی تھی, وہی شوہر دھوکا دے گیا. دھوکا کن مانو, مارا نہیں, پیٹا نہیں, ظلم نہیں کیا, مینٹیننس میں کوئی کمی نہیں کی, عقیدہ بدل دیا. کہا تو مکے کے سارے مظالم میں نے اسلام کے لیے برداشت کیے, تو کیا حبشہ میں آ کر اسلام کو بھول جاؤں. شوہر سے کہا سیپریشن, طلاق کی ضرورت نہیں, شوہر کافر ہو گیا, نکاح ٹوٹ گئے, میں تیرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں. اب یہ بھی پریشان ہے کہ اکیلے میں یہاں رہوں گی کیسے, میرا اپنا سارا خاندان وہاں. چار مہینے اور دس دن گزرے عدت, نہیں چار مہینے دس دن, نہیں تین مہینے یا اس سے کچھ دن, وہ تو میں وفات کی عزت کہہ گیا. اور اللہ کے رسول کا قاصد مدینے سے یہ خط لے کے ام حبیبہ کے نام آ رہا، کیا ہے ام حبیبہ میں اپنا رشتہ دیتا ہوں اس سے شادی کرنے پہ راضی اور خوش ہو کہ نہیں. ام حبیبہ ام المومنین بنی اپنے شوہر کے سامنے دین کی وجہ سے ڈٹ جانے پر. اب وہاں حجاب کا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے، ام حبیبہ نے پردیش کے اندر سارے مظالم برداشت کیے. معصوم نے کہا یہ مثال سامنے رکھنا. اور پھر آخری مسئلہ بھائی معاویہ، کل بات آ گئی، یہ کئی چیزیں کل کی تھی جس کو آج میں مکمل کر رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جو لوگ کل نہیں تھے وہ بہت پریشان پریشان ہے کہ مجلس ہو کس عنوان پہ رہی، اور یہ ساری باتوں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. تو بس یہ آخری جملہ. اور مولا علی کے مسئلے کے حوالے سے انہوں نے کتنا سخت اسٹینڈ لیا، یہ اسلام کے حوالے سے تھا اپنا شوہر چھوڑ دو. بنی ہاشم کا نوجوان پیغمبر کا فس کردن جس شوہر کی خاطر یہ مکہ چھوڑ کے آئی جس کے سہارے، لیکن جب مسئلہ دین کا آ جائے. ہمارے یہاں چند ڈالر پہ لوگ اپنا ایمان بیچا کرتے ہیں، طریقے سکھائے جاتے ہیں کہ انشورنس میں کیسے فراڈ کیا جاتا ہے، طریقے سکھائے جاتے ہیں کہ غلط اسٹیٹمنٹ داخل کر کے کس طرح سے ٹیکس بچایا جاتا، طریقے سکھائے جاتے ہیں کہ غلط طریقے سے بینیفٹ کیسے کلیم کیے جاتے ہیں. لیکن یہ موضوع اپنی جگہ اہم صحیح، جو اصل موضوع ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر مال کی محبت میں یہ چیزیں آ جائیں گی. لیکن اب چھوڑے مال کی محبت کو، اب ہمیں تقریر کے دوسرے حصے پہ جانا. تو بس یہ آخری جملہ کہہ دیں، مولا علی کا مسئلہ جب آئے، معاویہ نے اپنی پالیٹکس کے تحت زیاد کو اپنا بھائی ڈکلیئر کیا. وہ زیاد جو ابن زیاد کا باپ ہے، اور ابن زیاد کربلا کے واقعے کی وجہ سے تاریخ کا بدترین مجرم بنا. ورنہ یوں دیکھیے تو مظالم کے اعتبار سے زیاد نے زیادہ ظلم کی. لیکن وہی بات کہ ہم جیسے سینکڑوں مر جائے، وہ آقا حسین کے ایک بال کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں رکھتے. اس لیے ابن زیاد ایک جرم لیکن اتنا بڑا. ویسے یوں آپ دیکھیے زیاد مولا علی کا قریبی صحابی، علی کے قصیدے پڑھنے والا، علی کے مسئلے پہ معاویہ سے جنگ کرنے والا. معاویہ نے کہا اسے اپنی جانب کھینچنا. اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ زیاد ہمیشہ ایک بات پہ بڑا شرمندہ رہتا، اور عربوں میں یہ چیز بہت اہم، وہ ہے خاندان کا شجرہ محفوظ رہنا چاہیے. گھوڑوں تک کے بارے میں ان کے پاس شجرے ہوتے ہیں، ایسے ویسے گھوڑے پہ وہ نہیں بیٹھتے. انسان زیاد اس کی ولدیت نامعلوم ہے، جو آج تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ شاید آج کی دنیا میں کوئی پلس پوائنٹ بھی یہ مانا جائے. لیکن عرب کے اس ماحول کے اندر زیاد بہت پریشان، اس کا کیا جواب دائے؟ جو عرب اپنے گھوڑے کی نسل پہلے پوچھتا. معاویہ نے کہا یہ میرا بھائی اور میرے باپ کی اولاد. اور پھر اس کو کس طرح سے ثابت کیا؟ وہ گواہ لے کر آئے کہ خود معاویہ جیسا بے حیا پکار اٹھا، تم گواہی دینے آئے ہو کہ دربار میں کوئی بلو فلم چلانے آئے ہو. یہ اس کا جملہ ایسے ہی تھا جس کا ترجمہ یہ ہوگا. لیکن وہ ساری چیزیں قبول ہیں، ماں کی توہین اس کی ہو رہی. اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ ایک احترام ممبر اور آداب مجلس بھی ہوتے ہیں. زیاد کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی، مجھے ولدیت مل گئی، میرا شجرا بچ گیا. اور معاویہ اس کو لے کے مدینے آیا کہ مدینے والوں کو بتائے یہ میرا بھائی ہے. ام حبیبہ نے کہا اگر میرے گھر میں آئے تو میں اس سے پردہ کروں. تم ہو میرے بھائی، ٹھیک ہے، میں اس کو بھائی نہیں مانتی ہوں. جب بھائی نہیں ہے تو نامحرم ہے تو میں اس سے حجاب کروں. معاویہ کسی سے کبھی دبا ہے؟ لیکن ام حبیبہ سے دبنا پڑا، اسے نہیں لے کے گیا گھر میں. اب معاویہ کے اگینسٹ اس طرح سے ام حبیبہ کھڑی ہوئی، یہ امامت کے حوالے سے ابن حبیبہ کا رول، رسالت کے حوالے بہت زیادہ اہم واقعات ابن حبیبہ کے ہیں. لیکن اصل پیغام یہ ہے کہ ابو سفیان کے گھر میں بھی ام حبیبہ پیدا ہو سکتی، یزید کے گھر میں بھی ایسا بیٹا پیدا ہو سکتا، ہارون کے گھر میں بھی ایسا بیٹا کہ جس کے زیارت یا استقبال کے لیے امام علی آ رہے ہیں. تو ہم اور آپ تو بہرحال ہیں بھی محبان اہل بیت، بزرگوں نے بھی ہم کو یہ محبت اہل بیت کا ہدیہ دیا ہے، اور ہم میں سے آدھے سے زیادہ اولاد رسول بھی. مشکل کام نہیں ہے، ہم نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے. कि वे छोड़ो इन बच्चों को, इनके हाल में जैसे बने ये जाने और अल्लाह जाने। ये कभी आल मोहम्मद के मानने वाले का तरीका नहीं। तो औलाद के हवाले से एक पैगाम बना, और ये बहुत अहम पैगाम है खास तौर पर। जब मैं इसमें दो जुमले और बढ़ा लूं, मैदान खंजक, मैदान खंजक का एक अहम तरीन पैगाम ये भी है, जब अमर इब्ने अब्दु वुद के मुकाबले में मेरा मौला चला था तो उससे पहले का माहौल क्या था? वो दुश्मनाने अहले बैत का तरीका, कोई जाने को तैयार नहीं है चले, वो एक अलग बात, वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे अपने अब्दुवत ताना क्या दे रहा है कि मुसलमानों तुम्हारा अकीदा है कि मेरे हाथ से मारे गए तब भी जन्नती हो, मुझे मारा तब भी जन्नती हो, तो आओ जन्नत मिल रही है, किसे जन्नत लेना है? या मेरे हाथ से मारे जाओगे या खुद मरोगे, जन्नत मिल रही है। वो ताना भी कैसा दे रहा, कोई अपनी जगह से नहीं हिल रहा, चले ठीक इसे भी हम बर्दाश्त कर रहे। ये कौन लोग हैं जो हिलने में बहुत चैंपियन है? हिलने तो क्या, दौड़ने में कभी देखा करें इनको? लेकिन आज हमारे इब्ने अब्दुवद के जो कुरान का लफ्ज है, ये मेरा भी लफ्ज नहीं, बलगतिल कुलूबिल हनाजिर, इनके दिल खिंच के इनके गलों में आ गए हैं। तारीख का जुमला है, ऐसे बैठे थे जैसे इनके सरों पे परिंदे बैठे कि जरा सी भी खोपड़ी हिलाई और परिंदा उड़ जाएगा, इस तरह से मुजस्समा बन के बैठे। लेकिन यहां तक भी चले हम बर्दाश्त कर लें, लेकिन जब मौला चले मुकाबला करने, उससे पहले और उस वक्त दूसरों को भी रोका जा रहा है। एक तो यह कि आदमी खुद नेकी ना करे, और एक ये कि नेकी करने वाले को भी रोके कि भाई क्या बेवकूफ बन रहे हो, उस मौलवी की बातों में आके मुंडवाओ दाढ़ी, ये तो मौलवियों का काम ही यही है, अरे उतार फेंको अपनी बीवी का हिजाब, मौलवी तो ऐसे ही बेवकूफ बनाते। लेकिन सही मानों में आपको ये मैदान खंदक में मिलेगा, रोक भी रहे हैं, खुद तो नहीं जा रहे हैं, बाबा इसके सामने न जाना, ये बहुत ताकतवर है, एक बार हम इसके साथ सफर कर रहे थे और डाकुओं ने हमला किया तो इसके पास कुछ ना था, ऊंट के एक बच्चे को उठा के ढाल बनाई, सारे काफिरों का डाकुओं को मार के भगाया। तो पहले तो पूछे भाई इनके साथ सफर की आपको जरूरत क्या पेश आ गई, लेकिन वो छोड़े बात अलग, खुद भी नहीं जा रहे। अब जब ये माहौल बना है कि इतनी आवाजें रसूलुल्लाह के चारों तरफ आ रही, रसूल से बात नहीं हो रही है, रसूल से भी कुछ लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो इतना ताकतवर है कि 1000 के बराबर रसूल, मालूम है आपको इस हवाले से, हर हवाले से रसूल कितने साबिर, लकुन तफजन गलीज अलकल्ब लनफज, अरे रसूल अगर तुम सख्त दिल होते ये सब भाग जाते, वो रसूल की नर्म दिली हर एक की बात सुन रहे। लेकिन जब मौला चलने लगे, वाकयात तो आपको मालूम है, तो मैं वाकयात तो नहीं पढ़ रहा हूं, तो रसूल ने एक बार ये जुमला दोहरा दिया, क्या अली तुम्हें पता भी है किसके मुकाबले में जा रहे हैं? वो अमर इब्ने अब्दुवद है। ये वो जुमला है जो सारे मजमे ने कई बार रसूल को सुनाया। तो मौला ने क्या जवाब दिया? कहा कि वो होगा अमर इब्ने अब्दुवद, अना अली इब्न अबी तालिब, मैं भी तो अबू तालिब का बेटा अली हूं। अब कहां जगह तो नजर नहीं आ रही है, हिले हिले थोड़ा सा हिले, हौसला पस न होने पाए, बड़े से बड़ा मुखालिफ दुश्मन, बड़ी से बड़ी ताकत, इसी शान के साथ कहो कि अगर वो कंप्यूटर का जमाना है और वो इंटरनेट का जमाना है और वो बच्चों को गुमराह करने वाली चीजें हैं, तो हम भी अली के गुलाम हैं, हम भी अली के शिया हैं। देखिए आज का जो कंप्यूटर और इंटरनेट है ये 1000 के बराबर है, ये आज का अमर इब्ने अब्दुवद है, ये आज का अमर इब्ने अब्दुवद है, इसके मुकाबले में वही अली के शिया की वही शान होना चाहिए जो मेरे मौला की शान है, आना अली इब्न अबी तालिब, में अबू तालिब का बेटा अली। किस अंदाज से खाली अपना नाम ले लिया, बाप के हवाले से भी फख्र किया। तो हमारे यहां जो है यह है कि आजकल के माहौल में अक्सर बूढ़ों ने, बूढ़े भी नहीं जवान भी इसमें शामिल है, लड़े बगैर हथियार डाल दिए हैं कि भाई नस्ल को तो बिगड़ना ही बिगड़ना है, बस अल्लाह बचा ले तो बचा ले, हमारा कोई काम नहीं। तारीख की मिसालों से लेके मौला अली के फजाइल, جگہ جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. لیکن خاص طور پر اس کے اندر ذمہ داری ہمارے معاشرے کی خواتین کی آتی ہے, جو عورت کو اسلام اتنا بلند رتبہ عطا کر رہا. کل کی مجلس, پرسوں کی مجلس, احترام, عزت, یہ اسلام کے احکامات ہیں نا. آپ یہاں کے قوانین کی وجہ سے احترام اور عزت دینے پہ مجبور ہوئے, تو اس سے بہتر تھا کہ شروع سے رسول اللہ اور امام کی بات مان کے وہ عزت دیتے تو ثواب بھی ملتا. اب یا تو مجبوریاں ہوتی ہیں نا, ورنہ ایک فون اور ایک پولیس کال کا اور آپ کا فاصلہ رہتا ہے. لیکن جو اسلام شروع سے کہہ رہا ہے عزت اور احترام, یہ بھی روایت میں ہے کہ اگر کہ شرن واجب ہے کہ مرد عورت کے مینٹیننس کا خیال کرے, لیکن عورت اس میں بھی کمپرومائز کرے گی, عزت تو ملے اسے, احترام تو ملے اسے. ماں کے حوالے سے بھی مثال ہمارے پاس ہے, بیٹی کے حوالے سے بھی مثال. اور دونوں بیٹیاں, وہ خالی شہزادی فاطمہ کے لیے نہیں ہے, شہزادی زینب کے لیے بھی یہی لفظ ہے کہ جب یہ بیٹیاں اپنے باپ کے پاس آتی ہیں تو باپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر احترام میں ان کا استقبال کر کے اپنی جگہ پہ ان کو بٹھاتے ہیں. دونوں بیٹیوں کے بارے میں یہی روایت ہے, رسالت کی بیٹی ہو یا امامت کی بیٹی ہو. پیغمبر کی وہ بہت مشہور حدیث کہ جبرائیل چار چیزوں کی اتنی مجھے نصیحت کرتے رہے کہ مجھے ڈر لگا کہ چاروں چیزیں اسلام میں بہت اہم واجب بننے والی. اب یہ ہر زبان کا ایک اسٹائل ہوتا ہے, یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کسی چیز کو اس طرح کہنا. کہا کہ مسواک کے بارے میں اتنی نصیحت کرتے رہے کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ عنقریب یہ واجب ہونے والی ہے جیسے نماز واجب, اور نماز شب کے لیے اتنی وصیت کرتے رہے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ بھی نماز فجر کی طرح سے واجب ہونے والی. شب عاشور نماز شب کو نہ چھوڑیے گا, اس لیے کہ آقا حسین نے بھی اس رات کا اختتام نماز شب پر کیا تھا. پیغمبر نے فرمایا پڑوسی کے حق, اتنی جبرائیل وصیت کرتے رہے کہ مجھے لگا پڑوسی کو میراث میں حصہ ملنے والا ہے. تمہاری جائیداد, تمہارا اثاثہ, تمہارا بینک بیلنس. اور کہا کہ بیویوں کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے کہ مجھے ایسا لگا کہ ان کو اف کہنا بھی حرام ہونے والی آیت آ رہی. ماں کو اف کہنا حرام ہے. پیغمبر نے کہا کہ اتنا تذکرہ آیا بیویوں کا کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ اب ان قریب آیت آنے والی ہے کہ بیویوں سے بھی اف کہنا حرام. اف کسے کہتے ہیں؟ اف کوئی بدتمیزی کا جملہ نہیں, گستاخی کا جملہ نہیں. اف ہے کہ سامنے والے نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, آپ جواب نہیں دے سکتے, خالی اف کر کے رہ گئے. کہ یہ بھی نہیں کہنا. ماں کے لیے تو بہرحال یہ حکم ہے. تو بات یہ نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ اتنی عزت اسلام کیوں دے رہا ہے. ایسے ہی دے رہا, عورت سے کام لینا ہے, ذمہ داری لینا. اور وہ یہ ہے کہ تمہیں محمد ابن ابی بکر کی ماں اسماء بنت امیس کی طرح سے باپ کے خون کی تاثیر بدل کے رکھنا ہے, اولاد کو تمہیں ایسا بنانا کہ وہ امام علی کا محب سے لے کے امام زمانہ کی فوج کا سپاہی بنے. اور اسی لیے اب یہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں, یہ میں بہت زیادہ مجلسوں میں پڑھتا آتا ہوں, اس لیے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. اور میں تو کیا پڑھوں, جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے بزرگوں سے یہ سنا کہ جب اسی لیے جب دجال آئے گا جس کا مقصد لشکر امام میں بغاوت پیدا کرنا, یہ جملہ کل یا پرسوں آیا تھا نا, کہ امام زمانہ کی پہلی فوج میں کتنی مخلص ہوگی جو امام کے آنے کی آواز سن کے گھروں سے نکل کے دوڑے. دو مرتبہ بغاوتیں ہوں گی, ایک بار سفیانی سے کے سامنے جانے سے پہلے وہ عقیدے کے مسئلے پر ہوگی, ایک مرتبہ دجال کے سامنے سے جانے سے پہلے وہ عمل کے مسئلے پر ہوگی. پہلی بغاوت ہوگی اصول دین پر, دوسری بغاوت ہوگی فروع دین پر. اور دونوں ایسے موقع پہ ہوں گی جب دشمن اپنی فوج لے کے سر پہ کھڑا. دشمن سر پہ آتا ہے تو آدمی واقعاً اپنے حقیقی اختلاف بھی بھول جاتا, پہلے اس کا مقابلہ کرو, آپس کی باتیں بعد میں. یہ تو اختلاف کا مسئلہ بھی نہیں, امام اور غلام میں کبھی اختلاف ہو سکتا, جو امام کہہ دے بس وہ آخری فائنل اتھارٹی ہے. لیکن دو بغاوتیں ہوں گی, ایک سفیانی سے پہلے اور ایک دجال سے پہلے. جو جملہ میں نے کہا کہ دجال ایک کوئی تھوڑی ہوگا, کم سے کم 40 دجال تو آئیں گے ہی, 70 بھی آ سکتے ہیں, لیکن آخری دجال جس کے آنے کی ایک پہچان اہل کتاب کی کتابوں میں بھی، اہل کتاب کی کتابوں میں ایک بہت اہم پہچان، چند سال پہلے تک وہ اس کے اوپر خود جا کے عمل کرتے تھے. میرے بہت اچھے دوست جب بیت المقدس کی زیارت کے لیے گئے، جس وقت یہ جارڈن کے پاس تھا، تو عجیب منظر دیکھا کہ فجر کی نماز کے وقت کافی اہل کتاب آ کے مسجد کو جھانک کے دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہماری کتابوں میں ایک نشانی لکھی کہ اس وقت ہمارا مسیحا آئے گا جب فجر کے نمازی اور جمعے کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی. اس کثرت سے لوگ نماز فجر پڑھیں گے جس کثرت سے عام مسلمان نماز جمعہ پڑھا کرتے ہیں. تو یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ نشانیاں ہر مذہب کی کتابوں میں ہیں، اور بعض ایسی نشانیاں جو ہمارے پاس بھی نہیں ہیں ان کے پاس. لیکن جب دجال اسی علاقے سے ظاہر ہوگا تو امام کی فوج امام کے خلاف ہو جائے گی. ہمیں اس سے جنگ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کہ یہ تو ہمیں فائدہ پہنچا رہا. جنگ اس سے کرو جو تمہارا دشمن ہو. سفیانی سے جنگ سمجھ میں آ رہی، اس سے جنگ. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بس دل چاہتا ہے کہہ دوں، لیکن حالات کے تحت زبان کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں. آج کتنی جگہ پہ صاحبان ایمان کو اس طریقے سے بے وقوف بنایا جا رہا ہے. وہ جو میں نے کہا کہ وہ بیمار جس کے سبب وہی مسئلہ کے مسئلہ پیدا کرتے ہیں، پھر ہمارے مددگار بن کے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کا ساتھ دو اس لیے کہ یہ ہمارے دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ اس سے بڑا یہ تمہارا دشمن. دنیا کے کتنے ملکوں کے یہ حالات ہیں، میں کیا بتاؤں اور کیا کہوں، اور ضرورت کیا ہے کہنے کی؟ سمجھدار مجمع سمجھ رہا. لیکن دجال کے حوالے سے جو بات آئی ہے کہ آخر یہ لوگ کون لوگ جو ایمان کی فوج کے سپاہی؟ نہیں، یہ جملہ آدھا. اس بغاوت سے یہ بچ کے نکلے، یعنی بچ کے نکلے کا مقصد جب پہلی بغاوت ہوئی انہوں نے باغیوں کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے امام کے پرچم تلے ہی رہنا واجب سمجھا، ایک امتحان سے نکلے. امام کی قیادت میں سفیانی کا خاتمہ انہوں نے کیا، یعنی یہ موجودہ بھی دیکھ لیا کہ امام امام برحق ہیں. بھائی سفیانی کا خاتمہ موجودہ کیسے بنا؟ وقت نہیں ہے اس لیے مجھے اشارے کرنا پڑتے. تین دن پہلے بات آئی تھی حضرت عیسیٰ اتر کے آئیں گے تو سفیانی سے جنگ ہوگی. یعنی عیسیٰ کا آنا اور عیسیٰ کا امام کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ سب دیکھا ہوا لشکر، اور پھر وہ آ کے بغاوت کر دے. اور جس بات پر بغاوت کرے وہ بات تو سمجھیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کامیابی ہونے کے بعد پھر آدمی جو ہے اسے اقتدار چاہیے، دولت چاہیے، اس لیے بغاوت کرتا. اینیمل فارم جو بہترین ناول انگریزی میں کہا گیا اس حوالے سے. لیکن یہاں کیوں بغاوت تھی؟ یہاں تین وجوہات کی بنا پہ وہ دجال ہمدرد لگا، امام دشمن لگا. اب اس سے زیادہ سخت جملہ میں کیا کہوں؟ کس لشکر کو جو امام کی پہلی آواز پہ آیا، پلس مدینے کی پہلی بغاوت میں باغیوں کا مقابلہ کیا، پلس شام میں جا کے سفیانی کا خاتمہ اور عیسیٰ کا آنا دیکھا، یہ والا لشکر، اتنا امتحان سے گزرا ہوا لشکر، اور یہ کہہ کے بغاوت کر رہا ہے کہ مولا آپ کس کے سامنے جا رہے ہیں جنگ کرنے؟ وہ تو ہمارا ہمدرد ہے، وہ تو ہمارا دوست ہے، وہ تو ہمیں فائدہ پہنچانے والا. اور یہ جملہ کیوں کہیں گے یہ لوگ؟ اس لیے کہ دجال دولت دے گا. یہ جو ہمارا چار دن موضوع رہا، نمبر دو جو آج کا موضوع بنانا تھا، لیکن اب گھڑی کی سوئیاں، گھر کے کل بھی چھٹی ہے لیکن ایک حد سے زیادہ اس مجمع میں بیٹھنا مشکل ہے آپ حضرات کے لیے زمین پر، تو بات شروع کر دیتا ہوں. نمبر دو، دجال بے پردگی کو پروموٹ کرے گا، وہ لگے گا اپنا ہمدرد. دجال کی جو باتیں آپ اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں وہ سمبولک لینگویج، روٹیاں لے کر آئے گا اور کان کا میل نکال کے رکھے گا اور وہ حلوہ بن جائے گا، مگر روٹی ایک سمبولک لینگویج. دولت دے گا آپ کو. دجال اپنی فوج کے سامنے پہلے 40,000 بے پردہ عورتوں کو چلائے گا، پھر اس کے پیچھے آئے گا. دجال نہیں چاہتا کہ پہلے اس کا چہرہ آپ دیکھیں. روایت یہی ہے کہ دجال کا چہرہ جو صحیح مومن ہے وہ ایک نگاہ ڈالے گا اور پہچان لے گا یہ دجال ہے، پیشانی پہ کہیں کچھ لکھا ہوا. اب یہ الفاظ بھی आज की साइंसी टेक्निक और चिप्स और माइक्रोचिप्स और ये बहुत सारे इसके अंदर पहलू आते हैं, लेकिन ये चीजें मैं बयान करूं ये अच्छा नहीं लगता। ये किसी इंग्लिश स्पीकर की जबानी ये चीजें अच्छी लगती है, फर्क होता है ना चीज और चीजों में। तो खुलासा ये कि दज्जाल पहले अपना चेहरा दिखाना ही नहीं चाहता है। वालिदैन के खून का असर और सदियों से जो नस्ल की तहारत है, एक आम मोमिन भी दज्जाल को अगर पहली बार देखेगा उसका दिल कह उठेगा ये ठीक नहीं लग रहा। तो दज्जाल पहले ही 40,000 औरतों को भेजेगा। अब जब वो बेपर्दा औरतों को देखने में लगेंगे तो दज्जाल का चेहरा इतना नजर भी नहीं आएगा, निगाह भी डालेंगे तो ज्यादा तो फोकस जो है ना वो औरतों की जानिब होगा। आज की पूरी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और आज का पूरी दुनिया का हर चीज में कमर्शियल हो जाना यही औरतों का इस्तेमाल, मगर ये हदीसों में 1400 साल पहले आया। अलबत्ता अंदाज चूंकि सिंबॉलिक था हमारे जहन नहीं। 40,000 बेपर्दा औरतों को दज्जाल पहले लाएगा, वो आगे आगे चलेंगी, पीछे दज्जाल चल रहा। अब 40,000 भी एक सिंबॉलिक लैंग्वेज, यानी कसीर तादाद वो बेपर्दा औरतें जिनको मोमिन भी देखेगा। इसीलिए रिवायत में मोमिन के लिए आंख नीची करने का भी हुक्म है, लेकिन आज मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। बात बहुत 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 ज्यादा फैल गई। दज्जाल का वो अहम तरीन काम जिससे वो लश्कर इमाम को तबाह करेगा वो है बेपर्दगी का प्रमोशन। आज देखिएगा इस्लामी मुल्कों में जाइए, जो ऑर्गेनाइजेशन आती है वो पहला काम यही करती है, औरतों को हक दिलवाना। दिलवाइए हक, उन पर जुल्म हो रहा, उनके शौहर उनको अपनी कनीज से बदतर समझ रहे हैं। नहीं, वो हक बाद में, पहले उसको हिजाब की कैद से निकालना। हमेशा आगाज यहां से होता। ये जो इस तरह से बेहिजाबी को प्रमोट किया जा रहा है, ये दज्जाल के लश्कर की वो खसूसियत, असल जुमला तो ये है जिसकी वजह से मोमिन को भी दज्जाल अपना हमदर्द लगेगा। एक तो वो ये है कि कोई दुश्मन हम पर, जैसे ये आईएसआईएस वाले हैं, दौलतुल इस्लामिया फिल इराक व शाम, दाश, एक तो ये लोग ये हमें मार रहे हैं, फिर कोई इनको रोकने आए, अगर कि वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन वो इनको रोकने आए तो हमको हमदर्द लगने लगे। और फिर भी कुछ कुछ समझ में आता कि अगर वो हमदर्द लग रहा जिसने इनको प्लांट किया है, लेकिन बहरहाल उनका हाथ इस वक्त रोक रहा। भाई सद्दाम को लाने वाला कौन है जो सद्दाम खत्म किया, वही हमारा हमदर्द बन गए। अफगानिस्तान के अंदर शियों हजारा पे जो मजालिम हुए, आपके दरमियान हजारा कम्युनिटी के लोगों पूछी, फिर उनका खात्मा करने वाले फिर हमको हमदर्द लगने लगे, वो फिर भी समझ में आए थोड़ा सा। लेकिन इसलिए दज्जाल हमदर्द लगने लगे कि वो औरतों को बेपर्दगी सिखा रहा। अब अल्फाज तो कुछ और होंगे ना, वाला हमारी औरतें तो घर में बैठने वाली हैं और इसकी वजह से इतनी तालीम हासिल की और इतनी इसकी वजह से 21st सेंचुरी के अंदर वो आगे निकले, जो भी जुमले हो। दज्जाल का अहम तरीन काम होगा औरत को बेपर्दा बनाना। अब इमाम के दो जुमले सुनिए। पहला जुमला इमाम का ये, अब ये अल्फाज मेरे, वक्त नहीं है कि मैं इमाम का जुमला बयान करके फिर अपने अल्फाज में उसको पेश करूं। का बाज गुना ऐसे सब नहीं, अच्छा गुनाहों की किस्में होती, खुद ये एक अशरे का उनवान है गुनाहों की किस्में। कहा कि बाद गुना ऐसे, जैसे मसलन कहा गुनाह की पहली किस्म, कुछ गुनाह ऐसे हैं कि सारी जिंदगी गुनाह करो, एक बार सच्चे दिल से तौबा कर लो, सारा गुनाह माफ, कुछ भी नहीं करना। शराब ऐसा ही गुनाह, बेपर्दगी ऐसा ही गुनाह, और कुछ गुनाह ऐसे हैं कि सारी जिंदगी तो छोड़ो, दो दिन भी अगर वो गुनाह किया और तौबा कर लो तब भी तौबा कबूल नहीं है जब तक कि उसके कजा नहीं करोगे, जैसे नमाज, जैसे खुमस, जैसे सूद है कि जो पैसा सूद में आया ये भी वापस पलटाना है, शराब में ऐसा नहीं। तो एक किस्म इसी तरह से कहा कि कुछ गुनाह ऐसे जो आदमी गुनाह कितने ज्यादा क्यों ना कर ले वहीं तक रहते, और कुछ गुनाह ऐसे बीमारियों की तरह, कौन वो अबोला वबोला क्या फैला हुआ है, जब मैं 10 साल पहले आया सार्स फैली थी। कहा कुछ गुनाह ऐसे हैं जो एक बार शुरू हो जाए फिर ये उस आदमी तक नहीं रुकते, ये पूरे माशरे को जंगल की आग की तरह अपनी लपेट में लेते हैं। बेहिजाबी इसके अंदर शामिल है। खाली मसला नहीं है कि वो औरत बेहिजाब हुई, उसको देखकर कल हमारी बेटी भी बेहिजाब होगी ही। ये फैलने वाले गुनाह, अब ये गुनाहों की कैटेगरीज है, एक लिस्ट है, वो गुनाह बहुत बड़े बड़े सही, جس نے کیے وہیں تک رہیں گے، اور بعض گناہ جو چھوٹے ہیں لیکن بہت تیزی سے پھیلتے ہیں اس کو لے کر آئے گا دجال. دوسرا یہ کہ مولا آپ کا ساتھ دینے والی عورتوں کی خاصیت کیا ہے؟ چیزیں ہم نے آج تک پڑھی نہیں ہیں، پھر حیرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی عنوان ہے. لشکر امام زمانہ میں جو مرد شامل ہوں گے ان سے امام کہیں گے 25 باتیں ہیں تو میرے لشکر میں آؤ ورنہ جاؤ واپس. عورت یا اکثر تو عورتیں باقی یہاں سے شروع کرتی ہے کہ مولانا کیا عورتیں بھی لشکر امام میں ہوں گی؟ ارے کثیر تعداد میں ہیں، ان کے نام تک ہیں ان میں سے 13 کے. مگر پھر ایک عمومی حدیث جرنلائز ٹائپ کی، مولا خاصیت کیا ہے؟ کہا وہ سب اپنے حجاب کے اندر ہوں گے. یہ لشکر امام میں شامل ہونے کے. اب دو فوجیں آ گئی، ایک دجال کی فوج جس کی پہچان یہ ہے کہ دجال بعد میں آئے گا، پہلے 40,000 بے پردہ عورتوں کی زیارت کر، اور ایک لشکر امام جس کی خاصیت یہ بتائی کہ اس کی عورتیں ساری حجاب کے اندر، فی خدور ہن، اپنے خدور میں، اپنے خمار میں، اپنے حجاب میں، اپنی چادر کے اندر. یہ لفظ ہے روایت کے ساتھ میں امام کی روایت. تو خلاصہ یہ دو فوجیں بنی اور دونوں کی ایک ایک خاصیت یہ بتائی. اب بات آگے بڑھتی، کہا کہ حجاب ایک ایسا مسئلہ جو خالی عورتوں تک نہیں رہتا ہے، جب پہ حجاب ہی بڑھتی ہے تو مردوں کے دلوں کی طہارت رخصت ہوتی اور پیدا ہونے والی اولاد پہ اثرات ہوتے ہیں. یخرج الحی من المیت کو میں سمجھا رہا ہوں. خیر اب بات آج تھوڑی سی رہ گئی ہے، مزید باتیں کل ہوں گی. ام البنین کا تذکرہ ہوگا، عورت کا رول اور اس حوالے سے اہم بن کے آئے گا. مگر یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، شاید یہ اصل اس کا موقع کوشچن آنسر ہو، اور وہ یہ ہے کہ 3 دن پہلے ایک مجلس اور تھی. یہ الگ الگ موضوعات پہ جو شروع میں مجلسیں ہوئی، میں نے کہا تھا یہ آخر میں سب ایک دوسرے سے ملا کے ایک نتیجہ نکالا جائے، اور وہ یہ مجلس تھی کہ لیک آف نالج یا لا علمی یا جہالت، یہ مومن کا کتنا بڑا مسئلہ. پوری مجلس ہو گئی، اس کے اندر کافی باتیں آ گئیں. اب یہاں بھی دیکھیں، اب بات ہو رہی ہے حجاب اور بے حجابی کی، پھر بھی یہی جملہ ذہن میں رکھیے گا. اب میں پڑھوں اپنے اصلی رنگ والا ایک چھوٹا سا ٹکڑا. جب اللہ کے رسول معراج کا وہ سفر طے کر کے آئے، جس سفر کے لیے آج کی مجلس کے شروع میں میں نے حدیث پڑھی، کہاں پڑھی؟ شہزادی کے بدن کو سونگتے تھے یہ کہہ کر کہ میری فاطمہ تحفہ معراج ہے، یہ اللہ کا وہ گفٹ ہے جو معراج میں مجھے ملا. مجلس کے شروع میں معراج، اب آخر میں سنی، اب دوسرے انداز کی معراج. پیغمبر نے آ کر یہ بھی بتایا کہ معراج کے سفر میں میں نے اپنا کلمہ پڑھنے والوں پر کتنا عذاب خدا ہوتے دیکھا. تو اس میں پیغمبر نے کہا اور میں نے یہ دیکھا، یہ صادق حسن نہیں کہہ رہا، یہ کائنات کا صادق و امین رسول کہہ رہا، جس کا مذاق اڑانے کی ہمت تو ابو جہل اور ابو لہب کو بھی نہ ہو سکی، کہ میں نے اپنے سفر معراج میں یہ دیکھا. مولانا آپ پنجاب کے کسی گاؤں میں مجلس پڑھ رہے؟ نہیں، ٹورنٹو کے بہت ہی جی ٹی ایریا کے اندر بہت ہی ترقی یافتہ شہر میں مجلس پڑھ رہا. معلوم ہے مجھے کہ کثیر تعداد میں عورتیں اور مرد جنہیں ان کے بالوں سے باندھ کر آگ کے درخت سے لٹکایا گیا. ذرا سوال سختی سے آدمی کھینچے، یا رسول اللہ یہ کون لوگ؟ کہا بھی اور تو سنو، اور ان کا سارا جسم چاروں طرف سے آگ کی دیواروں میں اس طرح سے بند ہے. جیسے اس وقت مجھے اتنی گرمی لگ رہی ہے، لیکن یہ تو خیر برکت ہے مومنین کرام کی. تو کہا کہ چاروں طرف سے کہ آگ ان کے جسم کے سامنے کو بھی جلا رہی، پچھلے حصے کو بھی، دائیں بھی اور بائیں، جیسے آدمی کے سائز کا کمرہ بنایا جائے. لیکن یا رسول اللہ کیوں؟ کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنا جسم نامحرم سے نہیں چھپاتی. تو یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا کہ عورتوں اور مردوں کو دیکھا، تو یہ حجاب تو عورتوں پہ واجب ہے، یہ مردوں کا ذکر آپ نے کیوں کیا؟ کہا یہ وہ مرد ہیں جو اپنی عورتوں کی بے حجابی پہ راضی، کچھ بولتے نہیں. اچھا، راضی ہونے کی وجہ سے نہیں بولتے، वो तो अगर पुलिस पुलिस के डर से नहीं बोलते हैं तो वो तो खामोश रहना जरूरी हो जाएगा, लेकिन का राजी है, उनको इस पे कोई एतराज नहीं है। तो ये दोनों का मसला, खाली औरतों का आज टॉपिक नहीं चल रहा कि औरतें कहें कि मौलाना पंजे झाल के हमारे पीछे पड़ गए। पहले मैं आपके मर्दों को उफ तक भी हराम करवाने की मंजिल पे आया हूं, फिर इस मंजिल पे आपको लाया। वो भूल गई होंगी आपकी, आपको याद रहा होगा, लेकिन बस बस आखिरी आखिरी जुमले। तो अल्लाह के रसूल ने जो ये इरशाद फरमाया, तो ये दोनों का मसला। अब इसमें एक बात सुन लीजिए, जो मैंने कहा असल में सवाल जवाब का है, सिर्फ एक इशारा कर रहा हूं। अब बहुत सारी बेचारी खवातीन ऐसी हैं जो हिजाब कर रही और बेहिजाब, और बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो मुतमईन हैं कि हमारे घर में हिजाब है और उनके घर में भी बेहिजाबी। खैर, उससे बेहतर जो मुकम्मल बेहिजाबी, ये कौन? वो हदीस नहीं सुना रहा जो शेख अब्बास कुम्मी ने मफातीहुल जिनान में जियारत के चैप्टर में लिखी है। जियारत कैसे करना, उसमें एक हदीस लिखी कि आखिरी जमाने में ऐसी औरतें आएंगी जो लिबास पहने हुए भी होंगी और जिसे नजर भी आ रहा है। अब उधर नहीं जा रहा मैं, बात बहुत हो गई। ये बात हो गई जो मेरी कुछ तकारीर हैं जिनका उनवान ये होता, वो गुनाह जो नेक और दीनदार लोग करते। ये मेरी कुछ तकारीर का ये उनवान है, उसमें कई गुनाह मैंने बताए। हिजाब का मतलब खाली बाल छुपाना नहीं है, चेहरे पर भी किसी किस्म का मेकअप नहीं होना चाहिए, तब जाके कहा जाएगा ये औरत पूरे हिजाब में। और ये तो हो गई फिकही बात, अगर अय्याम अज़ा में हमको ऐसी खवातीन नजर आए और पहले अशरे में ऐसी खवातीन नजर आए और पहले अशरे की भी इन बड़ी रातों में ऐसी खवातीन नजर आए, जनाब कासिम के ताबूत या अली अकबर के लाश पे उम्मे लैला को पुरसा लिपस्टिक लगाए बगैर बहुत नुमाया वो नहीं दे सकती है पुरसा। तो ये सारी जो मासूमीन की हदीसें हैं, और ये जो दज्जाल अपना हमदर्द लगता, ये तो समझ में भी आने लगता। खैर, टोरंटो का जो मसला ये भी है कि बाज़ औक़ात पता भी नहीं चलता कि अल्लाह रसूल के लिए किसने हिजाब किया है और मौसम ने किसको हिजाब वाला बना दिया, ये भी है क्या का मसला है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, मैंने कहा बेचारी खवातीन जो अपनी हद तक पूरी, देखिए आज के माहौल में एक स्कार्फ डालना जिहाद से कम नहीं है। मर्दों को तो शायद अंदाजा भी ना, औरतों को जो टॉन्टिंग का सामना करना होता। तो जो बेचारियां 90% हिजाब कर रही हैं, 10% में कहीं मार ना खा जाए। और ये जिन खवातीन से इस्लाम ये तकाजा कर रहा है पूरे हिजाब का, उन्हें ये भी बता रहा कि खाली मर्दों के लिए करबला का पैगाम ये नहीं है, फया लैतनी कुंतो माकुम, औरतों के लिए भी। उम्मे फरवा को परेशानी है कि मेरा कासिम कहीं जिंदा न बच जाए। और आज की ये खातून का मसला ये है कि ऐसा हिजाब मैं कैसे करूं। वो अपने जिगर के टुकड़े जिस इस्लाम पे कुर्बान करने के लिए बेचैन। कौन उम्मे फरवा? अरब का एक बहुत ही मशहूर शायर है इमराउल कैस, ये अरबी का गालिब है, ये अरबी का इकबाल। मौला ने भी एक जगह पे इसकी शायरी की थोड़ी सी तारीफ की, लेकिन वो नहीं, वैसे ही नाम का एक आदमी यमन का था। अब याद रखिए मेरी वो दूसरी या तीसरी मजलिस, जुहूर इमाम में यमन का रोल बहुत अहम बनेगा। जैसे शुरू इस्लाम में अहले बैत की मोहब्बत के हवाले से यमन का रोल बहुत अहम, पूरी शिया की जिम्मेदारी यमन पे डाल दी है कहकर के शिया तो एक ऐसा फिरका है जो अब्दुल्ला इब्ने सबा ने बनाया और वो यमनी था। पूरा शिया जो है उसका ओरिजिन यमन करार दिया दुश्मना ने अहले बैत, और इमाम ने फरमाया यमन हमारी मोहब्बत का मरकज। और आखिरी जमाने में यमन का रोल, थोड़ी बात आ चुकी है बात, लेकिन इतनी सारी बातें अय्याम अज़ा के पहले अशरे में मुमकिन नहीं। यमन से वो मदीने आया इमराउल कैस, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। जब बीवी की मौत हो जाए तो बाप के लिए मसला पैदा होता है जिसकी बच्चियां शादी की उम्र को पहुंच रही हैं, कि वैसे ये उमूमन ये जिम्मेदारी खवातीन की होती है, रिश्ते ढूंढती हैं खानदान में तकरीबात में। अब इमराउल कैस एक नहीं दो नहीं, उसकी बीवी तीन बेटियां छोड़ के मरी और बेटा कोई नहीं, मदीने आए। वाकया तो शायद मैं शायद वादा नहीं कर रहा हूं परसों की मजलिस में ज्यादा तफसील से पढ़ूं, لیکن اب مدینے آیا یہاں تو میں بالکل نیا ہوں اور مجھے اپنی بیٹیوں کے رشتے ڈھونڈنا. آخر ایک عجیب طریقے سے اس کی ملاقات مولا سے ہو گئی اور اس نے اپنا یہ مسئلہ اس وقت پیش کیا جب لفظ تو اچھا نہیں ہے لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس. جب اس نے اچھے طریقے سے اطمینان کر لیا, وہ مولا کو نہیں پہچانتا, اطمینان کر لیا کہ یہ شخص جو لفظ اس کی زبان پہ آیا شریف ہے. یہ میں پرسوں پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن ابھی میں وعدے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, باتیں بہت پھیل چکی ہیں. اور مولا سے کہا کہ میرا یہ مسئلہ, سب سے بڑی بیٹی اور اس سے چھوٹی بیٹی, یہ دو بیٹیاں پہلی اور دوسری تو اسی وقت شادی کے قابل تھی. مولا نے ایک کی شادی خود کی مہیا اور دوسری کی شادی آقا حسن مشتبہ سے کی جس کا نام تھا رملہ. لیکن عرب میں عموماً ایک عورت کے ایک سے زیادہ نام ہوتے ہیں, تو رملہ نام تھا لیکن سلمہ بھی انہی خاتون کا نام تھا اور یہ 35 ہجرہ میں شادی ہوئی اور بعد میں یہی ام فروہ کے نام سے ہمارے سامنے آئی. اور تیسری جو بچی تھی اس وقت بہت چھوٹی تھی, یعنی بہت چھوٹی کا مطلب سمجھ لیجئے 2 یا 3 سال کی عمر. امراؤ القیس کی بھی موت ہو گئی لیکن جیسا ایک طریقہ ہوتا کہ باپ کے بعد بڑی شادی شدہ بہنیں یہ ذمہ داری سنبھال لیتی ہیں, جب وہ سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام سلامہ وہ شادی کے قابل ہوئی تو ام فروہ بیوہ ہو چکی اور اس کی شادی آقا حسین سے کروائی. اب یہ دنیاوی اعتبار سے تو یہ ہوگا کہ مثلا دیور سے شادی کروائی, لیکن یہ لفظ مجھے اہل بیت کے لیے اچھے نہیں لگتے. اور وہ رباب کے نام سے ہمارے سامنے آئی. تو یہ تین بہنیں, ایک مولا کائنات کی زوجہ بنی مہیا, اس سے چھوٹی بہن امام حسن کی زوجہ بنی رملہ یا سلمہ جو ام فروہ کہلاتی, اور یہ دونوں شادیاں ایک ساتھ ہوئی. اور تیسری شادی جو تھی وہ 52 ہجرا میں ہوئی, 50 ہجرا میں امام حسن کی شہادت ہے, یعنی بیوہ ہونے کے بھی 2 سال بعد جب رباب اس عمر کو پہنچی. تو اب پرسوں چونکہ جناب رباب کا تذکرہ ہے تو شاید یہ واقعہ ذرا سا اور تفصیل سے آ جائے اور شاید میں ضرورت محسوس نہ کروں. اب 35 ہجرا میں ام فروہ کی شادی امام حسن سے ہوتی ہے, 50 ہجرا میں امام کی شہادت, 15 سال زندگی گزاری اس دیواجی اور 10 سال پھر بیوگی کی زندگی. ام فروہ کو اللہ نے کئی اولادیں دی. میدان کربلا میں امام حسن کے کم سے کم 4 بیٹے اور بعض علماء نے کہا 6 بیٹے جہاد میں حصہ لے کے شہید ہوئے, 7ویں بیٹے جہاد میں حصہ لے کے زخمی ہوئے اور وہ زخموں ہی کی حالت میں کوفہ پہنچی اور پھر وہاں سے مدینے آئے. اور اللہ نے ان کو شہادت سے اس حوالے سے بھی بچایا کہ ان کے ذریعے سے امام حسن کی نسل کو آگے بڑھانا تھا جیسے 4th امام. خیر, تو 6 بیٹے, 4 سے 6 بیٹے, اور یہ چاروں کے چاروں بیٹے, یہ ان میں سے کم از کم 3 بیٹے ام فروہ کے تھے. تو قاسم ہے, پھر عبداللہ ہیں, پھر ابو بکر ہیں, اور پھر ایک دوسرے عبداللہ ہیں جو سب سے آخر علی اصغر کے بھی بعد اس وقت شہید ہوئے جب آقا حسین گھوڑے سے ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گرے اور خیموں سے ایک ننھا سا بچہ نکل کے آیا تھا, میرے چچا کو نہ مارنا. عاشور کے دن مصائب میں یہ واقعہ میں عموماً پڑھتا ہوں. تو ام فروہ نے کئی اولادیں کربلا میں قربان کی, لیکن اللہ نے بیٹی ان کو صرف ایک دی تھی, بہت ہی صاحب فضیلت خاتون. آخری زمانے میں شیعوں کی کیا حالت ہوگی, اس کے لیے جو ہمارے پاس سب سے معتبر حدیث ہے اور سب سے واضح حدیث ہے وہ انہی ام فروہ کی بیٹی جناب قاسم کی سگی بہن کی حدیث. اب جب میں نے ایک جملہ یہ کہہ دیا تو باقی باتیں مجھے تفصیل سے کہنے کی ضرورت نہیں. 4th امام کی شادی آقا حسین نے اپنے بھائی حسن کی بیٹی سے کی ہے نا, حسن کی ایک ہی بیٹی, یعنی ام فروہ 4th امام کی ساس بھی ہے. مجھے ایک بیٹی تھی ام فروہ کی, آقا حسن کی 7 بیویاں, بیٹی صرف ایک سے ہوئی ام فروہ سے, اور انہی کی شادی پھر 4th امام سے, جن کے فضائل بھی بار بار 4th امام نے بتائے. خیر, تو بات ام فروہ کے حوالے سے یہ ہو رہی ہے کہ تاریخ میں ام فروہ کے 2 واقعات ایسے ملتے ہیں جو واضح کوئی پیغام نہیں ہے اور آج ہم اور آپ بھی چونکہ کربلا کے بعد پیدا ہوئے تو سمجھ لیتے ہیں، اس وقت سمجھایا بھی نہیں گیا. پہلا یہ واقعہ ملتا ہے ام فروہ، بہت کم حالات پڑھے جاتے ہیں، میں نے سوچا پانچ منٹ آج میں ام فروہ کے حوالے سے آپ کو تعارف کرا دوں. امرا القیس، ایک باپ تین بیٹیاں، ایک بیٹی امام علی کے پاس، ایک امام حسن کے پاس، رملہ بھی نام تھا، سلمہ بھی نام تھا، ام فروہ کنیت. ایک ہی بیٹی ملی فاطمہ جو چوتھے امام کی زوجہ اور پانچویں امام کی والدہ بن، اور بیٹے کئی تھے جن میں سے قاسم جب پیدا ہوئے، شابان کے مہینے میں شہزادہ قاسم کی ولادت ہے، یہ تو اب ہر آدمی جانتا. ماہ شابان کے پہلے 10 دن میں جو ہمارے یہاں ولادتیں منائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے. شابان کے بعد حساب لگائیے 4 یا 5 مہینے، باپ کے سامنے جناب قاسم نے 2 سال یا 3 سال گزارے. جناب قاسم کی عمر کیا؟ یہ سلسلہ 13 سال سے 15 سال تک کا لکھا ہے کتابوں میں. بعض علماء نے 13 کہا جو کم سے کم، اور بعض نے 14 کہا، اور بعض نے 15 کہا، اور بعض نے کہا 16 شروع ہونے والا تھا، کیونکہ اس پر تو اتفاق ہے کہ جناب قاسم کربلا میں بالغ نہیں ہوئے. اور آج اس بچے سے بھی پوچھیں تو کہہ دے گا لڑکا 15 سال میں بالغ ہوتا. تو 13 سال کے بھی اگر ہوں تو اپنے باپ کی شہادت کے وقت 3 سال کے ہو چکے تھے. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب جناب قاسم 6 مہینے کے یا 5 مہینے کے. ام سلمہ پریشانی کے عالم میں امام حسن کے پاس اور کہا کہ میرے بیٹے صبح سے دودھ نہیں پیا ہے، اس کے چہرے کا رنگ بھی اتر چکا ہے، جسم بھی کمزور ہے، نیو بورن بیبی 6 مہینے 7 مہینے، صبح سے دودھ نہیں پیا، غذا کوئی بدن میں نہیں گئی. تو ماں تو پریشان ہوتی ہے، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اور جو اگر پرانا ماحول ہو حجاب والا تو ماں گھبرا کے آئے گی اپنے شوہر کے پاس کہ طبیب کے یہاں لے جائیے، اور اگر امام حسن ہو تو دعا کی. امام حسن نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ عصر تک اور بھی دودھ نہیں پیے گا. گھبرا کے کہا مولا کیوں؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا، پتا چلے گا آج محرم کی 10ویں تاریخ، اور یہ یاد رکھو کہ یہ میرا قاسم جب محرم کی 10ویں تاریخ آئے گی جب تک کہ وہ دودھ پینے کا زمانہ ہے کبھی دودھ نہیں پیے گا. تو مولا کیوں؟ ام فروہ تو امام نہیں ہے نا. کہا کہ نہیں، یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا، تمہیں خود پتا چلے گا. ایک یہ واقعہ ام فروہ کا تاریخ میں ملتا ہے کہ قاسم 6 یا 7 مہینے کے تھے تو ام فروہ پریشان ہو کے آئی، اور دوسرا واقعہ اس کے 4-5 سال کے بعد کا ملتا ہے. ام فروہ کا ایک خواب، اور وہ خواب بھی ایسا تھا کہ امام حسن کی شہادت ہو چکی. آپ نے سنا کہ جناب قاسم 3 سال کے تھے جب امام حسن کی شہادت، اور یہ واقعہ ہے جناب قاسم کی عمر 5 یا 7 سال کی، تو امام حسین کی امامت. چنانچہ یہاں پہ اگر مسئلہ پیش آئے گا تو اب آقا حسین سے پوچھا جائے گا. لیکن امام حسن کے پاس ام فروہ چلی گئی، وہ تو شوہر. جناب قاسم کا دوسرا واقعہ جو پیش آیا، اچھا یہ جناب قاسم کا اس میں نام نہیں، دوسرے واقعے آقا حسین کے پاس نہیں گئے، کیونکہ مدینہ کی ساری عورتوں کا طریقہ ہے انکلوڈنگ بنی ہاشم، کوئی مسئلہ امام سے پوچھنا ہو تو تھرو زینب کبرا تھی. تو جناب ام فروہ جناب زینب کے پاس پہنچ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ خود جناب زینب نے ام فروہ کو دیکھا تو گھبرا کے ایک سوال کیا. امام حسن کی شہادت کے بعد زینب کو اپنے بھائی حسن سے بھی کتنی محبت، اب فروہ ہی ان کی نشانی، تو گھبرا کے کہا کہ ام فروہ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ رات بھر تمہیں نیند نہیں آئی، تم نے جاگ کے گزاری. یہ خاندان کے بزرگوں کی ذمہ داری ہوتی، چھوٹوں کا خیال کریں، بزرگ خواتین کی ذمہ داری کہ وہ یہ دیکھتی رہے جناب زینب خاندان کی سربراہ ہیں، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہیں رات بھر نیند نہیں آئی، خیریت تو ہے؟ کہا شہزادی کل رات کو میں نے ایک عجیب خواب اول شب میں دیکھا، اس کے بعد پھر میری آنکھ نہیں لگی. اول شب کے خواب عموماً صحیح نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اور آپ کے حوالے سے خواب میں نے یہ دیکھا کہ جیسے میں جنت کے باغ میں کھڑی، سامنے بہت ہی خوشبودار پھول لگے ہوئے، ان میں ایک سرخ رنگ کا پھول خاصا اونچا تھا، اور بہت ہی دلکش، بہت ہی خوبصورت، بہت زیادہ مجھے پسند آئے. تو سارے جنت کے تو سارے پھول جنت کے، مگر جنت کے پھولوں میں بھی وہ اتنا خوبصورت کہ میں نے ہاتھ بڑھا کے اس پھول کو توڑنا چاہا. اب تھوڑا اونچائی پر تھا، وہ میں پرواہ کا یہ خواب بھی کم پڑھا جاتا ہے، تو میں نے کہا کہ چلے آج میں چاہے بات کے مصائب کچھ کم ہوئی، ام میں پروا کے یہ دو واقعات بیان کر دوں. ذرا سا وہ اونچائی پر تھا تو میں نے اسے توڑنا چاہا، ہاتھ پہنچ تو گیا لیکن جب میں نے توڑا تو میرے ہاتھ سے پھسل کے زمین پہ گر پڑا. اچھا پھول زمین پہ گرا، کوئی یہ گلاس نہیں گرا پھول، لیکن ام پروا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا جیسے ہی پھول زمین پہ گرا اس کی جتنی پتیاں یا پنکھڑیاں سب ٹوٹ کے بکھر گئی. اور پھر میں نے دیکھا کہ میرا آقا حسین آیا اور پھول کی پتی یہ پتیاں ایک ایک کر کے اٹھا کے ایک جگہ جمع کیا، انہیں اپنی ہتھیلی میں رکھ کے میرے پاس لائے اور میرے سامنے اپنے ہاتھ دکھائے اور میری آنکھ کھل گئی. ابھی کربلا کے واقعے کو 6 سال سے زیادہ باقی، ام فرما ایک خواب دیکھتی ہے تو کہہ رہی ہے شہزادی ساری رات پھر مجھے نیند نہیں آئی، یہ کون سا پھول تھا، یہ گرنے سے ٹوٹ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہو گئے، آقا حسین اس کے ٹکڑوں کو اٹھا کے میرے پاس کیوں آ رہے. زینب کبرا نے آواز دی، بھیا حسین ذرا یہاں آنا، ایک مسئلہ پوچھنا. یہ ام فروا کا خواب ہے، اس کی تعبیر کیا؟ دیکھیں آپ سب سمجھ گئے، آقا حسین نے تعبیر نہیں بتائی، صرف ایک جملہ تھا. اور آقا حسین کا جملہ تھا شہزادی ام فروا کو، یہ لفظ اچھا تو نہیں ہے لیکن شاید امامت کے لیے ٹھیک، شہزادی ام فروا کو ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ آقا سے اس جملے کی مزید وضاحت مانگے. آقا نے کہا، ام فروا کہتی ہے آقا میں نے یہ خواب دیکھا، پھول ٹوٹا، پنکھڑیاں بکھری، آپ نے ہاتھ میں اٹھا کے میرے پاس لے کر آئے. حسین نے کہا ام فروا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ایک آدمی خواب پوچھ رہا، خواب کی تعبیر پوچھ رہا کہ میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے، اس کا مطلب کیا؟ اور حسین کا جواب کیا ہے کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو خواب بھی میدان کربلا میں کس طرح پورا ہوا، اور صبر بھی اگر حکم امام آیا ہے تو ام فروا نے صبر بھی کیسا دکھایا. خواب تو ایسے پورا ہوا کہ میرے بہت مختصر، شاید چند دن بھی نہیں، میرے ایک استاد تھے مرحوم مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب علیہ مقامہ، وہ مصائب میں ایک جملہ اکثر پڑھا کرتے تھے، کربلا کے میدان کے جتنے شہید وہ سب مصائب میں آقا حسین کے ساتھ. پیاس تو سب کے لیے، بھوک تو سب کے لیے، تیر و تلواریں تو سب کے لیے. کا صرف ایک مصیبت ایسی ہے جس میں سوائے قاسم کے حسین کا ساتھ کسی نے نہ دیا. ام فروا کے خواب سے بات ملا رہا ہوں، اور وہ ہے بدن کی پامالی. جب حسین کا لاشا پامال ہونے لگا تھا، ایک ایک کر کے سارے لاشیں اٹھوا لیے گئے، یا حسین کا بدن پامال ہوا ہے یا قاسم کا بدن پامال ہوا. لیکن اس کے بعد وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ اس میں بھی ایک فرق ہے، حسین کا بدن پامال ہوا حسین کی شہادت کے بعد. ام فروا کا یہ پھول، ام فروا کا یہ لال میدان کربلا میں زندہ تھا جب دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑے تھے اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑے تھے. کیا حالت ہوئی تھی وہ میں مصائب کے درمیان بتاؤں گا، لیکن یہ جملہ کے گھوڑے اس طرح سے دوڑے، قاسم زندہ تھے، حسین کا لاشا تو شہادت کے بعد پامال ہوا، اور قاسم وہ ہیں کہ وہ ام فروا جنہیں بڑی فکر ہے کہ جنت کا وہ کون سا سرخ پھول ہے جو میرے ہاتھ سے گرتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ساری رات نیند نہیں آئی. وہ والا خواب دیکھ کر، وہ رات تھی جو ساری رات نیند نہیں آئی، اور ایک شب عاشور تھی، یہاں بھی ام فروا کو ساری رات نیند نہیں آ رہی. مگر یہاں مسئلہ کیا ہے، یہ قاسم نے بتایا. آدھی رات کے بعد کا وقت ہے، حسین اللہ آپ کو کربلا میں ایک بار پھر خیمہ گاہ میں لے جائے، اور جو اب تک نہیں گئے ہیں وہ جلد از جلد جائیں. حسین کا حجرہ خیمہ گاہ کے بالکل درمیان میں ہے نا، ام فروا کا حجرہ بلکہ تھوڑا سا الگ بنا ہوا. حسین اپنے خیمے میں قبلہ رخ مصروف عبادت، مردوں کا امتحان دے چکے ہیں چراغ گل کر کے، عورتوں کا امتحان لے چکے ہیں خیموں کا دورہ کر کے. اب حسین اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں, آنکھیں بند ہیں, ہاتھ بلند ہیں, آسمان کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, آسمان کی جانب متوجہ کہ ایک بار ایسا لگا کوئی میرے پہلو میں آ کے بیٹھا. حسین نے دائیں طرف دیکھا, میرا قاسم میرے پہلو میں آ کے بیٹھا ہوا ہے. چچا کی آنکھیں بند تھی تو خاموش. حسین کو دیکھا کہ آنکھیں کھولی ہے, ایک مرتبہ آگے بڑھے اور کہا کہ چچا. حسین نے کہا ٹھہرو, یہ رات کا ایسا وقت ہے کہ یہاں بیٹھنے کا وقت نہیں, جاؤ جا کے ماں کے پاس بیٹھو تیری ماں کے لیے. ام فروا کی آج رات کی بھی شبیداری دیکھے, وہ شبیداری بھی دیکھے جو خواب کی وجہ سے. جاؤ تیری ماں اکیلی ہے, جا کے ماں کے پاس بیٹھو. قاسم نے کہا چچا مجھے تو ماں نے ہی یہاں بھجوایا, اور ابھی مجھ سے کہا تھا کہ قاسم بیٹا تیری ماں فروا سیدانی نہیں, میدان جہاد میں تو ابھی بہت کم سن ہے, ڈر نہ جائے لشکر آزا سے. دنیا کہے گی کہ حسن کا لال تو کبھی نہ ڈرتا, یہ فروا کے خون اور دودھ کی خرابی. بس ایک سوال کا جواب آقا سے لے کے آ, مجھ میں ہمت نہیں ہے. کل کے شہیدوں میں تیرا نام ہے کہ نہیں؟ قاسم کہہ رہا ہے چچا مجھے اما نے بھجوایا, صرف اتنا بتا دیجئے کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں. حسین نے ایک مرتبہ کہا کہ یا بنیا کیفا اندقل موت, پہلے یہ بتا تجھے پتا بھی ہے کہ موت کسے کہتے, موت کیا ہے؟ اور قاسم کا تاریخی جواب ہے چچا احلا من الاصل, شہد سے زیادہ میٹھی اور خوشگوار چیز کا نام موت ہے. لیکن چچا آپ نے بتایا نہیں میرا نام ہے شہیدوں میں کہ نہیں. حسین جھکے, وہ جو ام فروا نے باغ جنت کے سرخ پھول کو دیکھا تھا, حسین جھکے قاسم کے قریب پہنچے. منزل فضائل میں شہزادی فاطمہ کا جملہ دوبارہ آ رہا, قاسم کے بدن کو سونگنے لگے. قاسم بیٹا تجھ میں سے مجھے بھیا حسن کی خوشبو آ رہی, تجھ میں سے مجھے بھیا حسن کی خوشبو آ رہی. ارے آج کاش میرا بھائی حسن اس میدان کربلا میں ہوتا اور دیکھتا کہ اس کا حسین کس طرح سے دشمنوں کے درمیان پھر گیا. حسین تو اب دیکھیں, حسین امام وقت ہے, حسین خود کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہے. حسین کس کو یاد کریں؟ اہل بیت میں کوئی پریشانی ہو حسین کو یاد, حسین حسین کو حسن یاد آ رہا ہے. ارے کاش میرا بھیا حسن ہوتا. قاسم نے تین بار تو انتظار کیا جب جواب نہ ملا, ایک بار اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے آنکھوں میں آنسو ہے کہا چچا میں آپ کا جواب سمجھ گیا. چچا مجھے جواب نہیں چاہیے, میں سمجھ گیا کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے, اسی لیے آپ مجھے جواب نہیں دے رہے. بس ایک بار جو یہ سنا, میرا یتیم بھتیجا حسن کی نشانی, آنکھوں سے آنسو جاری جا رہا ہے, روک کے کہا قاسم تو اپنا نام پوچھ رہا ہے؟ کل کے شہیدوں میں تو تیرے ننے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے, کل کے شہیدوں میں تو اصغر بھی ہے, قاسم کے خالہزاد بھائی بھی ہیں. اب جو قاسم کو جوش آیا, انگڑائی لی, بندے قبا ٹوٹنے لگے. چچا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں آ کے اکبر کو گہوارے میں شہید کرے گی؟ ارے ابھی قاسم کو کون بتائے, قاسم اصغر تو خود حسین کی گود میں ہوگا جب تین بھال کا تیر لگے گا. اب بات چونکہ آج بہت لمبی ہو گئی, ام فروا کے حالات میں مختصر کرتا ہوں. عاشور کا دن آ گئے, اصحاب امام مارے گئے, اب بنی ہاشم کی باری آئی. جب کبھی بھی قاسم خیمے میں آتے ہیں, اللہ کربلا لے جائے وہی خیمہ جو باقی خیموں سے الگ ہٹ کر ہے. جب بھی قاسم آتے ہیں فروا تڑپ کے کہتی ہے قاسم لاشا ایک لاشا ابھی آیا تو اب تک زندہ, ایک لاشا ابھی آیا تو اب تک زندہ, ایک لاشا اور آ گیا تو اب تک زندہ. لیکن آپ بتائیے, آپ اس وقت ام فروا کی کیا حالت ہوگی جب لیلا کی اکبر کا لاشا بھی آ گیا, زینب کے اون محمد کا لاشا بھی آ گیا. اب جو قاسم ماں کے خیمے میں آئے تو ماں نے کچھ نہیں کہا, ناراضگی سے منہ پھیر لیا. قاسم 13 سال کا ہے مگر شیر خدا حیدر کرار باب مدینۃ العلم کا پوتا, تڑپ کے کہا اما تو مجھ سے ناراض لگ رہی ہے. کہا قاسم بیٹا یہ دن بھی آنا تھا, میرے آقا حسین کا لال اکبر مارا گیا, میری شہزادی زینب کی اون محمد مارے گئے, میرا قاسم اب تک زندہ رہا. ارے یہ دن آنے سے پہلے کاش میں مر جاتی. قاسم نے کہا اما کسی سے بھی پوچھ لے, ہر بار سب سے پہلے میں آقا کے پاس جاتا ہوں. چچا اب تو مجھے اجازت دیجئے، میرا چچا بس مجھے جسم سے لپٹا کے ایک ہی جملہ کہتا، قاسم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، تجھے کیسے مقتل میں جانے دوں؟ اماں چچا سے اجازت تو دلوا دے، پھر دیکھ قاسم کیسا جہاد کرتا. ایک بار ایک تعویذ والی روایت بھی ہے یہاں پہ، اس کو ذہن میں رکھ کے لیکن بات مختصر. ام پرواز خیمے سے نکلی، اب آپ میرے ساتھ ذہن ذہن میں خیمہ گاہ میں چلیے، اپنے خیمے سے زینب کبرا کے خیمے میں آئی. زینب کا خیمہ آج بھی خیمہ گاہ کے اندر ہے نا وہاں، اور ایک مرتبہ کا شہزادی زینب. اچھا ایک بات سنیے، امام حسن کی شہادت کے بعد اب جناب زینب ام فروا کا خیال کرتی. بڑی تمنا تھی جناب زینب کو، بھئی عرب بھر کی عورتیں آتی تھیں، مشکل کشا کی بیٹی، ہماری فلاں حاجت، ہمارا فلاں مسئلہ، ہماری فلاں پریشانی. اکثر زینب کہتی تھی ام فروا پورا عرب مجھ سے آ کے حاجتیں پیش کرتا ہے، تو نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا. مجھے بڑی تمنا کہ کبھی میری فروا، میرے بھائی حسن کی بیوہ، مجھ سے کچھ تو مانگے. اور ام فروا کہتی ہے شہزادی جسے بغیر مانگے توقع سے زیادہ مل جائے وہ ہاتھ کیوں پھیلا. آج عاشور کو آن و محمد کے لاشے آنے کے بعد ام فروا شہزادی زینب کے خیمے میں گئی، کہا شہزادی آپ میری شہزادی فاطمہ کی بیٹی، آپ ملکہ عالم، آپ کے نالین اٹھانا ہمارے لیے سعادت ہے. آج آپ کی بیوہ بھاول سوالی بن کے آپ کے دربار پہ آئی ہے، ایک حاجت لے کے آئی ہے، شہزادی آج میری حاجت پوری کر دی. زینب کو تو پتہ نہیں کب سے تمنا تھا. ایک بار تڑپ کے بڑی خوشی کے عالم میں، اگرچہ کربلا خوشی نہیں لیکن خوشی کے عالم میں، کہا فروا یہ سننے کے لیے تو میں کب سے بے چین تھی، بتا تیری حاجت کیا. فروا نے ہاتھ جوڑے، شہزادی اسے گستاخی نہ سمجھیے گا، مگر میرا دل نہیں مان رہا، پہلے وعدہ کریں کہ جو بھی میں کہوں گی آپ پورا کریں گی. زینب تو انتظار میں ہے نا کب سے، کہا فروا علی کی بیٹی کا تجھ سے وعدہ ہے، جو تیری حاجت ہوگی زینب پوری کرے گی. فروا نے قاسم کو آگے کیا، شہزادی میرے قاسم کو مرنے کی اجازت دلوا دی. ہائے زینب تڑپ کے رہ گئی، فروا تو نے مانگا بھی تو کیا مانگا، کیا زینب کو آقا حسن بھول گئے، کیا زینب کو اپنا بھائی حسن یاد نہ رہا، مانگا بھی تو کیا مانگا، برابر میں تو حسین کا خیمہ. ایک بار زینب نے آواز دی، بھیا ذرا یہاں تو آنا، بہن کو ایک سوال کرنا. حسین آئے، زینب کیا بات ہے؟ کہا کہ بھیا آج حیدر کرار کی بیٹی تیرے پاس ایک سوال لے کے آئی ہے، میرے قاسم کو مرنے کی اجازت دے دے. حسین نے سر سے پیر تک زینب کو دیکھا، کہا زینب یہ تم کہہ رہی ہو، بھیا حسن کی نشانی ہے قاسم. زینب نے سر جھکا کے کہا بھیا کیا کروں، فروا سے وعدہ کر چکی ہوں، یہ وعدہ پورا کرنا ہوگا. قاسم کو اجازت ملی، قاسم چلے، ماں نے روک دیا قاسم ٹھہر جا. شہزادی زینب سے کہا، شہزادی میری بڑی تمنا تھی کہ میرا بیٹا جب مقتل میں جائے تو باپ کی نشانی بن کے جائے، اس کے لیے میں سامان مدینے سے لے کے آئی، اور یہ کہے کہ ایک بار وہ صندوق کھلوایا جو مدینے سے لائی، ایک امامہ دیا، کہا کہ یہ آقا حسن کا امامہ ہے، آقا حسین سے کہیے اپنے ہاتھ سے امامہ پہنائے. ایک چھوٹی سی آبا دی، کہا یہ آقا حسن کی آبا سے تیار کی ہوئی آبا ہے، میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے لیکن باپ کا نمائندہ بن کے جائے گا. حسین اور زینب روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، قاسم کو امامہ پہنایا، قاسم کو پیراہن پہنایا. کربلا کا واحد مجاہد ہے جو زیرہ بختر پہن کے نہیں گیا، آقا حسن کا کرتا پہن کے گیا. دیکھیں اب بات بہت لمبی ہو گئی، آپ نے بھی اتنا گریہ کر لیا، مجھے مجلس اختتام کو پہنچانا. اتنا چھوٹا تھا قاسم کہ گھوڑے پہ بیٹھ بھی نہ سکا، عباس نے گود میں لے کے قاسم کو سوار کرایا، مگر اللہ رے قاسم کا جہاد ازرق شامی کے چار بیٹے اور خود ازرق شامی، وہ آپ کو معلوم ہے واقعہ، دل چاہ رہا تھا پڑھنے کا وقت نہیں ہے. قاسم کا وہ جہاد شروع ہوا جس کے آخر میں وہ چاروں بیٹے مارے گئے. ازرق شامی گھیرے میں آیا، آواز دی عمر سعد میری مدد کو آؤ. عمر سعد نے کہا ارے پورا لشکر قاسم پہ ایک ساتھ حملہ کر دے، لشکر نے قاسم پہ حملہ کیا، قاسم گھوڑے سے گرے. ایک مرتبہ آواز دی یا متا ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے. کربلا کے ہر مجاہد نے حسین کو پکارا، مگر یہ تاریخ کا جملہ، اتنے جلدی حسین کسی کے پاس نہیں پہنچے. جو قاسم کی آواز سنی جتنی جلدی حسین پہنچے، بلکہ مقتل کا جملہ، اتنے جلدی حسین آئے قاسم کی آواز سن کے کہ لشکر یزید کو بھی توقع نہ تھی، ایک دم سے دیکھا حسین آ گئے، گھبرا کے لشکر یزید بھاگا، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف بھاگے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف. لیکن یہ جو گھوڑے ادھر سے ادھر جا رہے، تو ان کے درمیان زمین کربلا پہ کون ہے؟ باغ جنت کا وہ سرخ پھول جس کی پنکھڑیاں بکھر رہی ہیں، پتیاں الگ ہو رہی ہیں. امام زمانہ کا جملہ سن لیجیے، غالباً یہی کافی ہے. فرماتے ہیں، اے امام زمانہ کے موضوع کو سننے والوں، امام کا جملہ سنو. فرماتے ہیں، میرا سلام کربلا کے اس شہید کو جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف آ گئی، بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی. حسین نے بھی عجیب جملہ کہا، قاسم کے سرحانے پہنچے، آخری سانسیں لے رہے، کہا قاسم تیرے چچا کے لیے سب سے مشکل یہ مرحلہ، تو نے پکارا اور میں وقت پہ نہ آیا. قاسم نے آنکھیں کھولی، چچا کو دیکھا، کہا بابا میرا سلام لیجیے. ارے کیا ہوا؟ کیا قاسم آخری وقت ہے، آخری سانسیں بھول گئے، یہ چچا ہے کہ باپ ہے؟ کہا بابا میرا سلام لیجیے. حسین سر آنے کھڑے، اور قاسم کہتا ہے بابا میرا سلام لیجیے. نہیں، بات یہ نہیں ہے. ادھر قاسم گھوڑے سے گرے، خیمے سے حسین اس تیزی سے آئے، مگر خالی خیمے سے حسین نہیں آئے، جنت البقیع سے حسن مصطفیٰ آئے. قاسم بیٹا گھبرانا نہیں، تیرا باپ تیری مدد کو آ رہا ہے. دونوں بھائی ایک وقت میں قاسم کے پاس پہنچے. بس عزاداروں، پڑھنے کا وقت نہ رہا. آخری جملہ، حسن کا لال، حسین نے کندھے سے ابا اتاری، زمین کربلا پہ ابا بچھائی، قاسم کے بدن کے ٹکڑے جمع کیے، گٹھڑی بنائی، خیمے کی طرف چلے. ہر شہید کا لاشا لے کے خیمے میں داخل ہوتے، آج خیمے میں داخل نہیں ہوئے، دروازے پہ رک گئے. کافی دیر ہو گئی، زینب گھبرا کے در خیمہ پر آئی، دیکھا حسین در خیمہ پر ہے. کہا بھیا یہاں کیوں رک گئے؟ قاسم کا لاشا لے کے خیمے میں آؤ. اور قاسم کا لاشا ہے کہاں؟ حسین کے ہاتھوں میں لاشا نظر نہیں آ رہا. بھیا میرے قاسم کا لاشا کہاں؟ ایک بار حسین نے گٹری کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ زینب قاسم اس میں ہے، اور دیکھو فروا کو پتا نہ چلے، ماں زندہ نہیں رہے گی. یہ حالت دیکھ کر، اور اتنی دیر میں زینب کے پیچھے پیچھے فروا بھی آ رہی. جیسے یہ جملہ سنا، کہا آقا یہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ذرا گٹری کھولیے، میں دیکھوں اس میں کیا ہے. حسین نے گٹری کھولی، قاسم کے بدن کے ٹکڑے جمع ہیں. فروا کیا کہتی؟ ایک بار آواز دیتی ہے، شہزادی زینب، شہزادی کلثوم، رقیہ، رباب، سکینہ، کبرا، ارے آ کر مجھے مبارکباد دو، میری قربانی سب سے زیادہ کامیاب ہوئی ہے. ہائے میرا گل بدن قاسم، میدان کربلا میں بکھر کے رہ گیا. واہ قاسمہ، واہ قاسمہ، واہ قاسمہ.